سورہ مبارکہ 22 پارے میں یعنی سورہ یاسین کی 12 آیت کی بات ہو رہی تھی، اور اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ انا نحن نحیی الموتی، ہم ہیں جو مردوں کو جلاتے ہیں زندہ کرتے ہیں، شورٹلی وی ول گیو نیو لائف ٹو دا ڈیڈ، بلا شک و شبہ یقینی طور پر ہم ہیں جو میت کو مردہ کو زندگی دیں گے. اور بہت قریب کے الفاظ میں ترجمہ کیا جائے تو یہ فرمایا کہ وی شیل شورلی برنگ دا ڈیڈ بیک ٹو لائف. یہاں پر یہ جو لفظ ہے کہ موتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن انسانوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا ان کو وہ یقیناً زندگی دے گا. اور یہ پہلا ٹکڑا اس آیت کریمہ میں، یہ وہ پرانا جھگڑا ہے جو مشرکین کے درمیان اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے درمیان رہا، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بیکار میں نہیں بھیجا، بلکہ اس کے بعد تمہیں ایک اور زندگی دی جائے گی، اور جو اعمال تم نے یہاں کیے ہیں اس کا حساب و کتاب وہاں پر ہوگا. اور وہ بھی ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ آج تک تو کوئی جا کر واپس آیا نہیں، اور یہ بھی نہیں ہوا کہ جو چیز مٹی میں مل جائے وہ دوبارہ زندہ ہو، تو ہم تمہاری بات نہیں مانتے. اللہ تعالی نے آخرت کی زندگی کے لیے کہیں پر عقلی دلائل دیے ہیں، مثلاً یہ فرمایا کہ تم لوگ اپنی زندگی پر غور کرو، تم کچھ نہیں تھے اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی طرح دوبارہ جب تم مٹی میں مل کے کچھ نہیں رہو گے تو بھی ہم اس مٹی سے تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے. کہیں نقلی دلائل دیے اور یہ بتایا کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی قوموں کو سمجھاتے رہے، اور کہیں اللہ تعالی نے بالکل اپنی شہنشاہیت اور حاکمانہ اختیارات استعمال کیے اور کوئی دلیل دیے بغیر صاف فرمایا کہ ہم یوں کریں گے. یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی اس بات کی کہ کیسے کوئی زندہ ہوگا اور کیوں کر یہ کیفیت آئے گی. اللہ نے صرف اتنا فرمایا کہ انا نحن نحیی الموتی، ہم ہیں جو زندہ کریں گے مردوں کو. کیسے کریں گے، کیفیت کیا ہوگی، کچھ نہیں بتایا. شاہی فرمان جاری کیا اور فرمایا یہ یقیناً ہوگا. اس میں بات تو پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکی، آگے چلتے ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ ونکتب ما قدمو، اور ہم لکھتے ہیں ما قدمو جو کچھ کے انہوں نے آگے بھیج دیا، لوگوں نے جو اعمال کیے اور اللہ کے ہاں بھیج دیے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس چیز کو لکھا، یا لکھتے ہیں وی ریکارڈ وٹ دے سینڈ اہیڈ. اور بالکل واضح الفاظ میں فرما دیا کہ وی آر ریکارڈنگ وٹ ایور ڈیڈز دے سینڈ بفور دیم. اور آگے یہ فرمایا وہ آثارا ہوں، اور جو نشان انسان پیچھے چھوڑ کے گیا زندگی میں ہم اسے بھی لکھتے ہیں. اینڈ وٹ ایور افیکٹس دے لیو بیہائنڈ. اور دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وٹ دے لیو بیہائنڈ، جو کچھ لوگ پیچھے چھوڑ کے گئے ہم اسے بھی تحریر کرتے ہیں. وکل شیئن، اور ہر چیز احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ایک کھلی کتاب میں تحریر کر لی ہے، گن لی ہے. تو درمیان میں جو جملہ آ گیا کہ ونکتب ما قدموا وآثارہم، بات اس پر آج کرنی ہے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم لکھتے ہیں جو کچھ کے لوگ آگے بھیج چکے ہیں اور جو ان کے نشانات پیچھے رہ گئے. تو آگے جتنی چیزیں بھی، قدموں کے لفظ سے یہاں جو فرمایا گیا ہے، جس کو ابھی انگلش کے الفاظ میں ہم نے کہا کہ دے سینڈ بیفور دیم، اس میں تمام وہ اعمال شامل ہیں جو انسان زندگی میں کرتا ہے. اور اللہ نے اس حقیقت کو قرآن کریم میں کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے. سورہ حشر کے آخری رکوع میں فرمایا کہ وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور انسان کو یہ سوچنا چاہیے یقیناً کہ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اس نے اپنی آئندہ آنے والی کل کے لیے کیا کیا ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو انسان نے ہمارے پاس بھیجی. ایک جگہ فرمایا ہے قرآن کریم میں تیسرے پارے میں کہ انسان کو یقینی طور پر پتا چل جائے گا ما قدمت و اخرت، جو کچھ انسان اس سے پہلے ہمارے پاس بھیج چکا ہے اور جو کچھ وہ اپنے پیچھے چھوڑ آیا ہے. قرآن بار بار اس چیز کو کہتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کو یقیناً یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں رہ کے کیا چیز اللہ کے ہاں اپنے لیے بھیج رہا. سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ قیامت میں ہمارے سامنے آئیں گے تو لوگ روئیں گے، پریشان ہوں گے اور اپنے نام عمل کو دیکھ کر کہیں گے کہ مالی حاصل کتاب، ہائی اس نام عمل، اس کو کیا ہو گیا ہے. لا یغادر صغیرتم ولا قدیرہ، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات ایسی نہیں تھی مگر آج یہاں لکھی ہوئی ملتی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا چھوٹی سے چھوٹی بات یعنی تمہاری مسکراہٹ اور بڑی سے بڑی بات تمہاری ہنسی، مسکراہٹ سے لے کر ہنسی تک جب اللہ نے لکھ لیا ہے سارا اور نام عمل میں موجود ہے تو پھر تم اس بات کا کیسے انکار کر سکو گے. اس لیے آدمی یہ سوچے کہ اللہ کے ہاں اپنے اعمال کیا بھیج رہا ہے. قرآن بار بار اس طرف توجہ دلاتا ہے اور انسانوں کو یہ کہتا ہے کہ تم اچھے سے اچھا عمل اللہ کے ہاں بھیجو اور تمہارے اچھے اعمال کو دیکھ کر اللہ کے فرشتے وہ بھی تمہاری بلندی درجات کے لیے دعا کریں گے، اور تمہارے برے اعمال جب آئیں گے فرشتے تمہارے لیے استغفار کریں گے. لیکن قیامت میں جو کچھ تم نے بھیجا ہے، ما قدمو، اپنے آگے بھیج چکے ہو، ان سب کو تمہیں دیکھنا پڑے گا. اس لیے انسان یہ سوچ لے اور تنہائی میں بیٹھ کر بے رحمانہ تنقید اپنے آپ پر کرے، اچھی طرح اپنے آپ کو جانچے اور سوچے کہ میں اللہ کے ہاں کیا بھیج رہا ہوں، روزے میرے اللہ کے ہاں جا رہے ہیں نہیں جا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، لوگوں کے حقوق میرے ذمے کیا ہیں. اللہ کے ہاں میں لوگوں کی عزت کو بچانے والا انسان دنیا میں یہ اس طرح لکھا جا رہا ہوں یا لوگوں کی عزت برباد کرنے والا آدمی لکھا جا رہا ہوں، کتنا قرض میں نے دینا ہے، کتنا میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے میں نے کیا کیا ہے اور اپنی فیملی کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک ایک چیز انسان کے سوچنے کی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب یہ ارادہ کیا کہ وہ کل مال اللہ کی راہ میں دے دیں گے تو اس وقت ان کی ایک بیٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی اور آپ نے فرمایا کہ سعد دیکھو اپنی اولاد کو کھاتا پیتا چھوڑ کر اس دنیا میں جاؤ، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تم تو دنیا سے چلے جاؤ اور تمہاری اولاد اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا. یہ مقدمہ ہے کہ جو کچھ انسان نے اس دنیا میں اپنے لیے بھیج دیا یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ. اس کے بعد جو لفظ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آثارا ہوں، اور ان کے پیچھے جو نشانات رہے، what they leave behind and whatever facts effects they leave behind، جو کچھ effects اثرات وہ چھوڑ کر گئے اللہ نے فرمایا ہم نے اسے بھی لکھا ہے. اور اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو ان اعمال کی ہے کہ کسی انسان نے وہ عمل کیا اور اس کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس انسان کے جو پیچھے آثار رہ گئے ہیں ان آثار کو بھی اللہ نے اس کی نیکی میں شمار کیا. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے کہ ارشاد ہوا جب ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے تین اعمال کے، من علم ينتفع به، وہ جو علم چھوڑ کر چلا گیا دنیا میں، جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں علم سے، یہ علم کا نفع اس انسان کو وہاں تک پہنچتا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انسان جو کچھ علم اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے قبر میں علم اس انسان کا دفاع کرتا ہے، اور جو چیزیں ایذا اور تکلیف دیتی ہیں ان کو وہ علم اس میت کے قریب نہیں آنے دیتا۔ اب علم کی مختلف صورتیں ہیں، ایک آدمی نے تفسیر لکھی، ایک آدمی نے حدیث پہ کام کیا، ایک آدمی نے لوگوں کی اخلاقیات کے لیے کام کیا، ایک آدمی نے ایسی کتاب لکھ دی جسے پڑھ کے لوگ حلال کا رزق کما سکتے ہیں، ایک آدمی نے بینکنگ پہ کتاب لکھی کہ اسے کیسے اسلام کے مطابق بنایا جا سکتا ہے، ہر وہ علم جس سے دنیا نے نفع اٹھایا یہ آدمی چلا گیا، اب اس کے بعد اس کی کتابیں ہیں، اس ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے، علم پھیل رہا ہے، اس کو اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ دوسری صورت، اس آدمی نے قرآن کریم کا کوئی نسخہ چھوڑا، جا کر مسجد میں رکھایا، قرآن کریم گھر میں رکھ دیا، ترجمہ قرآن کریم کا لے کر کسی کو دے دیا، اب وہ کاغذ ایسا ہے کہ 50 سال تک فرض کر لیجئے وہ نسخہ چلتا رہتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس آدمی کا یہ عمل اسے اللہ کے ہاں نفع دے گا، کیونکہ اس نے اپنے بعد علم کا ایک سلسلہ جاری کر لیا۔ اور علم کے نفع کی تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے ایک مسجد بنا دی، ایک مدرسہ بنا دیا، ایک اچھی بلڈنگ تعمیر کر دی، اور اس نے کہا کہ بچے یہاں پر پڑھیں، اور جہالت سے بہرحال علم حاصل کرنا اچھا ہے، اب وہ فرض کر لیجئے 500 سال تک اس زمین پہ قرآن پڑھا جاتا رہا، اللہ کے دین کی تعلیم ہوتی رہی، اس انسان کو اس کا نفع ملے گا۔ یہ سب پہلی قسم کے اعمال ہیں۔ ایک آدمی نے پروگرام ریکارڈ کرا دیا، قرآن کریم کی تفسیر، حدیث، اب اس آواز سے اور اس علم سے لوگ اگر 200 سال تک انتفاع کرتے رہے تو یہ مسلسل نیکی ہے جو اس انسان نے چھوڑی، اس انسان کو اس علم کا نفع پہنچے گا، نہ صرف اس انسان کو پہنچے گا بلکہ جتنے لوگوں نے بھی اس علم کو محفوظ رکھنے میں نفع حصہ لیا ان سب لوگوں کو وہ پہنچے گا۔ مثلا جن لوگوں نے اس کی کتاب کو چھاپ دیا تھا، مثلا جس انسان نے اس قرآن کریم کو دکان پہ لا کے رکھا اور یہ وہاں لینے گیا اور اس نے وہاں سے قرآن کریم لے لیا، اس دکاندار نے اگرچہ پیسے وصول کر لیے لیکن کیا تو اس نے اچھا کام نا، اس انسان کو اس کا نفع پہنچے گا، خریدنے والے کو نفع پہنچے گا، پڑھنے والے کو نفع پہنچے گا۔ ریکارڈنگ ایک آدمی نے کر لی اور اس نے اس ریکارڈنگ کو عام کر دیا، اب جہاں جہاں یہ سلسلہ چلتا رہے گا مرنے کے بعد ان تمام لوگوں کو اس سے نفع ملتا رہے گا۔ دوسری صورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، ایسا اچھا بیٹا چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اس کے اس بیٹے کی دعاؤں کی وجہ سے اور اس بیٹے کی نیکیوں کی وجہ سے باپ کو بھی حصہ ملے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے بچے کی ایسی اچھی تربیت کر دی کہ بچہ اس بات پر آ گیا کہ مجھے والد کے بعد اس کام کو کرنا ہے، یہ نیکی جاری رہنی چاہیے، یہ اچھا عمل جاری رہنا چاہیے۔ تو باپ نے بیٹے کی جو تربیت کی تھی اس تربیت کی وجہ سے اسے بھی اس نیکی میں سے حصہ ملا، باپ نے کوئی تربیت نہیں کی، بیٹے کو ایسے ہی چھوڑ گیا، محض اللہ سے دعا مانگتا رہا، موقع نہیں ہوا، والد کا جلدی انتقال ہوا، تو پھر جو دعائیں اس نے اپنی اولاد کے لیے کی تھی، جب یہ اولاد نیکی کے کام کرے گی اللہ توفیق انہیں دے گا باپ کی دعاؤں کی وجہ سے، تو اس کو بھی اس کا نفع ملے گا۔ او صدقت جاریت من بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنے باپ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا تو اس کا نفع بھی میت کو پہنچے گا۔ صدقہ جاریہ سے مراد یہ ہے کہ اس نے کوئی کنواں بنا دیا، اس نے کوئی سرائے بنا دی، اس انسان نے کوئی بھی ایسا کام کر دیا جس سے اللہ کی مخلوق نفع اٹھاتی ہے، انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ اس نے ایک بلڈنگ بنا دی اور اس بلڈنگ کے چھت اور اس کے سائے سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کو ثواب ملے گا، ایک ایک چیز کا ثواب پہنچے گا۔ اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ جو آدمی بھی نیکی کرتا ہے وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم خود اس کی نیکی لکھ لیتے ہیں۔ اس لیے وہ آثارہ ان کے تحت ایک بات تو یہ ہے کہ جو نشانات اس کے پیچھے رہ گئے اس کی ایک قسم یہ ہے. دوسری قسم اس کی یہ ہے کہ کسی انسان نے کوئی ایسی چیز چھوڑی یا نہیں چھوڑی. لوگوں نے اس کے لیے دعا کر دی, آپ آئے ایک اجنبی شہر میں, مثلا آپ کراچی کے رہنے والے ہیں, اسلام آباد آئے, کسی قبرستان کے قریب سے گزرے تو دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ان لوگوں کی مغفرت فرما دے, انہیں بخش دے. تو یہ وہ نیکی ہے جو آپ نے کی. اب اس کا ثواب اس انسان کو ملے گا, یہ ہے جو ایصال ثواب کہلاتا ہے کہ اپنی میت کے لیے, اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا, یعنی ان کو ثواب پہنچانا. یہ امت کا ہمیشہ سے عقیدہ رہا ہے اور اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل رہے ہیں کہ ایصال ثواب پر حق ہے. ہم ان دونوں طرح کے ثواب پر, پہلی قسم جو میت خود چھوڑ کر گیا, اور دوسری قسم کہ میت کے چھوڑا یا نہیں چھوڑا لیکن لوگوں کی طرف سے ایصال ثواب کیا گیا, یہ میت کو پہنچتا ہے, اس پر بات کرتے ہیں. اور یہ ایسا موضوع ہے جسے غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. ایصال جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے پہنچانا, وصل. اردو شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے, وصل و فراق کے بڑے قصے. اور ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوا کہ ثواب کا پہنچانا, یعنی آدمی جو عمل کرتا ہے اس نیک عمل پر اس آدمی کو اللہ کی طرف سے جو ثواب دیا جاتا ہے, یہ آدمی کہتا ہے کہ پروردگار یہ ثواب فلاں آدمی کو پہنچا دیجئے, زندہ ہے یا مردہ اس کو پہنچا دیجئے. تو یہ اس آدمی نے کیا کیا, ایصال ثواب کیا. ایک آدمی عمرہ کرنے جاتا ہے اور وہ اپنے والدین جو زندہ ہیں ان کی طرف سے طواف کرتا ہے, عمرہ کرتا ہے, اور دل میں یہ دعا کرتا ہے, نیت کر لیتا ہے کہ اللہ یہ جو عمرہ ہے یہ میری والدہ کے لیے ہے, والد کے لیے ہے, حالانکہ وہ زندہ ہیں. تو اس نے کیا کیا, اس ثواب کو پہنچایا, ایصال کیا اپنے والدین کے لیے, زندہ والدین کے لیے وہ ثواب انہیں مل گیا. فرض کیجئے کسی کا انتقال ہو گیا تھا اور اس نے کہا کہ خدا یہ جو میں کام کر رہا ہوں, میرا بھائی فلاں آدمی جو انتقال کر گیا, بہن انتقال کر گئی, اس تک پہنچے تو یہ ثواب اس تک پہنچا. تو آپ دیکھیے اس نے اپنا نیک عمل کسی کو نہیں دیا بلکہ اس نیک عمل پر جو ثواب مل رہا تھا وہ کسی کو دیا. تو دونوں میں فرق ہو گیا, ایک ہے اپنے نیک عمل کا ثواب کسی کو دے دینا اور ایک ہے نیک عمل کسی کو دے دینا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. نیک عمل اس شخص کے نامہ عمل میں لکھا جائے گا کیونکہ کیا اس نے, میت تو وہ نیک عمل نہیں کر سکتی نا, وہ کیسے آ کے حج اور عمرہ کر سکتی ہے, نماز پڑھ سکتی ہے. اس نے نیکی کا کام کیا اور اس کا ایصال ثواب کا کیا عمل کا نہیں. تو خود بخود بات واضح ہو گئی کہ جو نیک کام اس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس نیک کام کو اس کے نامہ عمل میں لکھ دے گا, اللہ اس نیکی کا ثواب اسے بھی دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایکسٹرا چیز جو ثواب اسے ملا تھا, اس نے کہا اللہ یہ ثواب میرے فلاں آدمی کو پہنچا دیجئے, فلاں مرد و عورت کو, اسے پہنچ گیا. تو اس دینے والے کو ثواب میں کمی نہیں ہوگی, ثواب بھی ملا, دوسرے کو اس نے دے دیا, وہ ڈپلیکیشن ہو گئی, وہ دوہرا ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیک عمل اس نے کیا, اپنے ماں باپ کو یاد رکھا یا بہن بھائی کو یاد رکھا, یہ ایک اور ثواب ہے جو اللہ نے اس انسان کو دیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ثواب دینے میں کمی نہیں کرتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرا بندہ جب نیکی کا ارادہ کرے تو اس کی ایک نیکی لکھ لو, اور جب یہ نیکی کر دے تو پھر ایک نہیں لکھنی, پھر دس گنا لکھ دو. ارادہ کیا کہ اللہ پیسے ہوں تو عمرہ کروں گا, ایک نیکی لکھ دی گئی. پیسے دس سال بعد آئے اور اس نے جا کر عمرہ کر لیا تو ایک عمرہ نہیں, دس عمرے لکھے گئے, اس لیے کہ اللہ نے دس گنا ثواب بڑھا دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بندے کا گناہ مت لکھو جب تک کہ یہ کر نہ لے. اور بندہ جب گناہ کر لیتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ کچھ دیر ٹھہرو، ممکن ہے یہ توبہ کر لے اور پھر ہم اسے معاف کر دیں، نہ لکھوائیں. اور پھر ایک خاص وقت ہے، بعض محدثین کے نزدیک مراد 24 گھنٹے ہیں، بعض کے نزدیک صبح اور شام کا معاملہ ہے، بعض کے نزدیک چند گھنٹوں کا معاملہ ہے. تو مختلف روایات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ جلد از جلد توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو گناہ وہ بھی لکھا ہی نہیں جاتا، اور جب توبہ نہ کرے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے ایک گناہ کیا ہے، لہذا ایک ہی لکھو. کہاں نیکی کے ارادے پر نیکی، پھر نیکی کر لی تو 10 گنا نیکی، اور گناہ فرمایا لکھو ہی نہ، ابھی تو ارادہ کیا اور جب کر لے تو پھر ایک لکھا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزے کی بات سنو، فرمایا جب میرا بندہ گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد کسی وجہ سے نہیں کرتا اس گناہ کو، تو اللہ نے فرمایا میں اپنے فرشتوں کو کہتا ہوں میرے بندے کی ایک نیکی لکھ لو، اس نے گناہ نہیں کیا، یہ بھی اس نے بہت بڑی نیکی کرتے. ایسے لکھواتے ہیں جیسے گویا کوئی احسان مالک پر کر رہا ہے، حالانکہ معاذ اللہ اس پہ کوئی کسی نے کیا احسان کرنا ہے، لیکن اتنی قدر کرتے ہیں اپنے بندوں کے اعمال کی کہ فرماتے ہیں اچھا برائی کا ارادہ کیا تھا، نہیں کی نا، اس کی بھی ایک نیکی لکھو، اس نے اچھا کیا برا کام نہیں کیا. سوسائٹی کو اتنا پرامن، اتنا اطمینان بخش اور اتنا ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا پیغام دینے والا اللہ چاہتا ہے کہ سلامتی کا پیغام ایک دوسرے کو دیا جائے، کہ وہ کہتا ہے بالکل کوئی گناہ کوئی غلط بات نہ کرو، تم نے ارادہ کر لیا تھا نہیں کیا، ہم اس کی بھی قدر کرتے ہیں، گویا تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے سوسائٹی میں کوئی گندگی نہیں پھیلائی، چلو اس کو بھی ایک نیکی دے دو. اس لیے حقیقت وہ ہے جو دوسری روایت بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لوگو تم نیک عمل کر کر کے تھک جاؤ گے، اللہ نہیں تھکتا، اسے تو ثواب لکھوا دینا. تو ایک ہے نیک عمل کسی کو دینا، ایک ہے نیک عمل کا ثواب دینا. اب اس انسان نے اپنا ثواب دوسرے کو دے دیا، اس کی نیکی کا عمل خود اس نے کیا تھا وہ لکھا گیا، اس نے ثواب دے دیا، ثواب ادھر بھی پہنچا، اس کے پاس بھی واقعی رہا، اور الٹا اسے ایک اور ثواب دیا گیا کہ اس نے مرے ہوئے کے ساتھ یہ نیکی کی، انسانیت کا احترام کیا. تو اس لیے یہ خود لفظ ایصال ثواب ہی بتا رہا ہے کہ انسانوں کے نیک اعمال ان کے اپنے ہوتے ہیں، ان کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں، ان کی ملکیت ہوتی ہے، ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ایصال عمل نہیں کرتے. وگرنہ اگر عمل ہمارے کھاتے سے نکل کے ادھر چلا جائے تو پھر ہم اس کا نام اصطلاح میں ایصال عمل رکھیں، ایصال ثواب نہ رکھیں. سارے مسئلے کی بنیاد صرف ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ کوئی زندہ آدمی میت کو اپنے عمل سے فائدہ پہنچا سکتا ہے یا نہیں. اہل سنت والجماعت کا جواب یہ ہے کہ ایک زندہ آدمی اپنے عمل سے میت کو نفع پہنچا سکتا ہے، اس لیے کہ عقل اور نقل دونوں اس کی تائید کرتی ہیں. عقلن سمجھ لیجئے کیسے ایک آدمی میت کو نفع پہنچاتا ہے. ایک آدمی نے قرض لے لیا، انتقال ہو گیا، اب جنازے میں ہمیشہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ بھئی اس کا کوئی قرض ہے، کسی کے ذمے ہے، کوئی بیٹا بیٹی اٹھ کے کہتا ہے کہ جی اس کا قرض میرے ذمے ہے. کبھی امام کو الگ بلا کے پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ جی اعلان کر دیجئے گا، والد صاحب نے جو کچھ لین دین کرنا تھا میرے ذمے ہے، والدہ نے کسی کو کچھ لینا دینا تھا میرے ذمے ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس آدمی نے گویا ذمہ داری قبول کر لی کہ میرے والد نے 1 لاکھ روپیہ دینا تھا، اب ان کا انتقال ہو گیا، وہ 1 لاکھ دینے کا میں پابند ہوں. اب جب یہ 1 لاکھ دے گا، فرض کر لو وہ جنت سے جانے سے اس لیے فرشتوں نے روک دیا کہ تم نے تو 1 لاکھ قرض دینا ہے، اب جب اس نے یہاں پر قرضہ ادا کر دیا تو فرشتوں کو کوئی رکاوٹ نہیں رہی، اسے جنت میں بھیج دیا. تو یہ زندہ کے عمل سے وفات شدہ کو فائدہ پہنچا یا نہ پہنچا؟ اگر نہیں پہنچا تو پھر اولاد 1 لاکھ روپیہ خرچ بھی کر دے، باپ کی طرف سے قرضہ بھی ادا کر دے، نفع بھی کوئی نہ پہنچے، فائدہ بھی کوئی نہ پہنچے. اولاد کو کیا فائدہ پہنچا؟ اولاد کے لیے اللہ نے لکھوایا کہ یہ فرما بردار بیٹا ہے، اس نے اپنے ماں باپ کی لاج رکھی، ان کی عزت کی حفاظت کی، یہ اچھا بھائی ہے، اس نے اپنے بھائی کی لاج رکھ لی، یہ اچھا مومن ہے. میت کا کوئی لین دین کرنے والا اتنا تھا نہیں، اس نے از خود بڑھ کے کہہ دیا کہ جناب جن کا بھی انتقال ہوا ہے میری کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن دیکھو 5,000 قرضہ ہے نا، یہ میں قرضہ تمہارا ادا کر دوں گا. کوئی نہیں یار، مسلمان آدمی ہے، مسلمان بھائی ہے ہمارا، اللہ نے اس کے نام عمل میں لکھ دیا کہ اس نے بڑی قربانی دی، اس کو اس کا بھی ثواب ملے، 5,000 کی خیرات کا، 1,00,000 کی خیرات کا، اس کا دگنا ثواب مل جائے کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کی، رشتہ دار تھا تو بہتر، نہیں تھا تو بھی اس نے اس کی عزت اور لاج رکھ لی. تو اگر فرض کر لیجئے معاملہ الٹا ہو اور پیسے خرچ کرنے سے بھی آخرت میں اس کی قرض کی مد سے جان نہیں چھٹتی، تو کون پاگل ہے جو اپنے پیسے بھی خرچ کرے اور میت کو نفع بھی نہ پہنچے؟ اس چکر میں پڑے ہی کیوں؟ اس لیے کوئی اولاد ایسی پاگل نہیں ہوتی کہ اپنے روپے بھی برباد کرے اور مقصد تھا کہ والد اور والدہ سے بوجھ اتر جائے وہ بھی نہ اترے. شریعت بھی بتاتی ہے، قانون بھی بتاتا ہے کہ باپ کے قرض کی ادائیگی اگر بیٹے نے کر دی، بیٹی نے کر دی، تو وہ بری ہو گئے دنیا میں قانون سے، اور آخرت میں کس چیز سے بری ہو گئے؟ اللہ کے ہاں مواخذے سے. اس سے پتا چلتا ہے کہ کسی زندہ انسان کا عمل اس سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے. ایک اور مثال اس کی دیکھیے، ایک شخص نے نظر مان لی اور اس نے یہ کہا اپنے بچوں سے کہ بھئی اگر اللہ نے زندگی دی تو آئندہ سال ہم اپنے گھر میں اس ملازم، یہ جو کام کر رہا ہے یہ تمہیں پتا ہے یہ 20 برس سے ہمارا ملازم ہے، ہم اسے حج کرائیں گے. کسی کو نہیں بتایا، بس ڈائری میں یہ لکھ دیا کہ اس سال جو نفع کی رقم آئے گی تو وہ آئے گی، مجھے ملے گی فلاں مہینے میں رمضان میں، تو رمضان میں اس میں سے اتنے پیسوں سے اس آدمی کو حج کرانا ہے، یہ اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں، اللہ نے اگر مجھے اتنے پیسے دے دیے میں اس غریب آدمی کو حج کراؤں گا. پر وفات ہو گئی، اب وہ رسا کو اس نظر کا پتہ چل گیا، باپ نے زندگی میں کہہ دیا تھا یا انہوں نے اس تحریر کو پڑھ لیا. اب وہ کہتے ہیں کہ چچا آپ حج کرائیں، ہمارے والد نے نظر مانی تھی، اب یہ جو نظر اس نے مانی تھی اس نظر کو پورا کرنے کا ثواب اس اولاد کو یقیناً ملے گا، اور جو نظر مان کے وہ چلا گیا دنیا سے اور پورا کرنے کا موقع نہیں ملا، اگر بچوں نے اس نظر کو پورا کر دیا تو یقیناً باپ کی روح کو تسکین ملے گی، یقیناً اللہ کے ہاں اسے ثواب ملے گا. تو آپ خود سوچیں کہ وفات شدہ آدمی کو نفع پہنچا زندہ لوگوں کے نظر کے پورا کر دینے سے، زندوں نے نظر پوری کی، وفات شدہ کو فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس لیے ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کا نفع پہنچتا ہے، میت کو ایصال ثواب کرنا چاہیے. ہمارے عرف میں یہ اصطلاح ہے ایصال ثواب. فقہا نے، امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے جہاں اہل سنت والجماعت کے عقائد لکھے ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وفی دعاء الاحیاء للاموات، کہ زندہ لوگ جو وفات شدہ لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں، نفع لہم اے للاموات، تو اس کا نفع میتوں کو پہنچتا ہے، وفات شدہ لوگوں کو پہنچتا ہے. حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب فقہ اکبر کی شرح ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی بات بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ زندہ لوگوں کی دعا جو مردوں کے لیے ہوتی ہے، نفع لہم فی علو الحالات، جنت میں ان کے درجے بلند کرنے میں کام آتی ہے. زندہ لوگ اگر دعا کریں گے تو یقیناً میت کو اس کا نفع پہنچے گا، جنت میں اللہ ان کے درجے بلند کر دے. ہمارے زمانے میں 3 طبقے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کی طرف منسوب کرتے ہیں، ایک وہ جن کا تعلق دیوبند کے مسلک سے ہے، دوسرے وہ جن کا تعلق بریلی کے مسلک سے ہے، اور تیسرے حضرات وہ جو اپنے آپ کو گرچہ اہل حدیث کہلاتے ہیں لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، اہل سنت ہیں. ان میں جو اہل علم ہیں وہ اپنی نسبت اور انتساب سنت کی طرف کرتے ہیں. تینوں کا اتفاق ہے کہ یقیناً میت کا ایصال ثواب کیا جائے تو ایصال ثواب سے میت کو نفع ملتا ہے، پہنچتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. ان تینوں میں اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں. اگر اختلاف ہے تو وہ چند طریقوں پر ہے، اگر اختلاف ہے تو چند چیزوں پر ہے کہ کس کا نفع پہنچتا ہے اور کس کا نہیں پہنچتا، وگرنہ نفس عیسیٰ علیہ ثواب کے تینوں حضرات اس ملک میں اس دنیا میں قائل ہیں، اور یہ تو فقہا کی تصریحات ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے کہ لمن تو کہ اس انسان کے لیے فجاعتن جس کا اچانک انتقال ہو گیا، این یتصدق منہ، اس بات کا بیان کر رہا ہوں کہ مستحب ہے، نیکی کا کام ہے کہ اس کے وارث اس کی طرف سے صدقہ کریں جس کا اچانک انتقال ہو گیا، اور اس کے ضمن میں احادیث لائے ہیں جو ابھی آپ سے عرض کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی، امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ اپنی موتا میں باب باندھتے ہیں، پورا چیپٹر اس کا عنوان یہ رکھا ہے کہ صدقۃ الحی، ایک زندہ انسان کا صدقہ کرنا، من المیت، وفات شدہ آدمی کی طرف سے، میت کی طرف سے اگر زندہ صدقہ کرے گا تو اس کا ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، اور اس کے بعد انہوں نے احادیث نقل کی ہیں۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ جو بظاہر حنبلی تھے اور وہ بہت سخت آدمی تھے، اللہ کی توحید کے بارے میں اور بدعات کے رد کے بارے میں، اس کے باوجود انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، اور انہوں نے کتاب الروح میں تصریح کی ہے، سوال قائم کیا ہے کہ مردوں کو زندہ کے کسی کام سے فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نفع پہنچتا ہے جب ہم میت کی طرف سے کوئی کام کرتے ہیں، اور اس کی دو صورتیں ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہاں متفق علیہ ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فقہا، محدثین، مفسرین، یہ تینوں گروہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مردہ جو اپنی زندگی میں کچھ صدقہ جاریہ کر گیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اس کا ثواب مردے کو پہنچے گا۔ یہ وہی پہلی صورت ہے جو ہم نے بیان کی، ما قدم ہوں، جو کچھ اپنے آگے بھیج گیا، اور آتا رہا ہوں، جو اپنے بعد صدقہ جاریہ چھوڑ گیا، یہ وہی صورت ہے۔ اور دوسری صورت کہ لوگوں نے اس کے لیے کچھ کر دیا دوسرے مردے کے لیے، شیخ فرماتے ہیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہ دوسری صورت یہ ہے کہ مردے کے لیے مسلمانوں کا دعا، استغفار اور ان کا صدقہ کرنا اور حج کرنا، یہ سب کا سب اللہ کے ہاں اس کو نفع پہنچے گا۔ آپ نے صدقہ کیا اور آپ نے صدقے میں یہ نیت کی کہ اللہ یہ 100 روپیہ تیری راہ میں دیتا ہوں، جو تیرا بندہ اس وقت جہنم میں اس وجہ سے پھنس گیا ہو کہ بس اتنی سی نیکی اسے چاہیے تھی، تو اللہ یہ اس کی طرف سے میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ کو نہیں پتا وہ دنیا میں کون آدمی تھا، کس خطے میں مر گیا، آپ نے اس انسان کے ساتھ، اس بیچارے کے ساتھ کوئی نیکی کرنے کی غرض سے کر دیا، آپ کو قطعاً علم نہیں ہے، لیکن وہ 100 روپیہ اگر اللہ نے قبول کر لیا تو وہ جو آخری آدمی جہنم میں صرف 100 روپے کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آزاد کر دے گا، جنت میں بھیج دے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ کا صدقہ اس تک پہنچا۔ آپ مارکیٹ میں جا رہے تھے، اسلام آباد میں گزر رہے تھے، کئی پرانا گاؤں کا قبرستان نظر پڑ گئی، دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ لی کہ اللہ یہ تیرے بندے تیرے حضور میں حاضر ہو گئے، اللہ ان کی لغزشوں سے درگزر ہو، پروردگار جنت میں ان کے درجے بلند ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سرے سے کون گاؤں، کون آدمی، کون ان میں سے میت ہے، کس کے ورثہ زندہ ہیں، کوئی عورت ہے، مرد ہے، کچھ نہیں، آپ نے انجانے کے باوجود ان کے لیے صدقہ کیا، ان کے لیے دعا کی، یہ دعا ان تک پہنچ گئی۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ خود چھوڑ کے گیا ہو، ما قدم، جو کچھ اس نے آگے خود سے بھیج دیا ہے وہ آثار ہوں، اور جو صدقہ جاریہ کے آثار رہ گئے ہیں اس کا بھی نفع پہنچے گا، اور وہ آثار ہوں، دوسرے وہ آدمی جس کے لیے کوئی انجانے میں بھی اللہ کے یہاں اشار ثواب کی نیت کرتا ہے اس کو بھی پہنچے گا۔ اسی لیے صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور یہ ہدایہ سب پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ بات بالکل درست ہے کہ کوئی انسان اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو دے دے۔ انہوں نے آگے لکھا ہے صلاۃ یعنی نماز، او صومن یا اس کے بعد روزہ ہے، او صدقۃ یا صدقہ ہے، یا اس کے علاوہ ہے، عند اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ بالکل درست ہے کہ اس انسان کو عیسیٰ علیہ ثواب کا نفع پہنچے جو میت کے لیے لوگوں نے دنیا میں کیا۔ اسی لیے شامی میں آتا ہے اور در مختار میں آتا ہے کہ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اہل سنت والجماعت نے اس بات پر اجماع کر لیا، سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ان الکبائر کبیرہ گناہ وہ توبہ کے علاوہ معاف نہیں ہوتے، بسقوط الدین، اور اسی طرح میت نے اگر قرض ادا کرنا تھا تو وہ قرض بھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے قرضے کی ادائیگی نہ کی جائے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اس بات پر اتفاق ہے سب کا، سب اگلے پچھلے اہل سنت والجماعت کے اس بات کے قائل ہیں کہ جو دنیا میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے وہ میت کو نفع دیتا ہے، اور میت کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں یا نہیں اس پر وہ کبائر جن کا تعلق انسانوں سے ہے ظاہر ہے کہ وہ تو معاف نہیں ہوتے۔ اس نے دنیا میں کسی کو تھپڑ مارا تھا، اس نے دنیا میں کسی کے پیسے چرا لیے تھے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ اب گھر والے سارے لگے ہوئے ہیں تو اس کی یہ چیزیں بھی معاف ہو جائیں گی۔ ہاں اس انسان نے کوئی گناہ ایسے کر لیے تھے، ایصال ثواب سے وہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کا نماز اور روزہ یہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اس کے لیے یا کفارہ ادا کیا جائے، اور یا پھر یہ کہ اس کا اپنا معاملہ تھا کہ وہ قضا نمازیں اسے کرنی چاہیے تھی، پڑھنی چاہیے تھی، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور یہ حضرات قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ استغفار کے ذریعے اس کی چیزیں معاف ہو جائیں گی، اگر وہ خود استغفار کرے گا، اور اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اب اس کے لیے پچھلے استغفار کریں، امید ہے اللہ معاف کر دے گا۔ اسی لیے یہ ایصال ثواب کرنا اور اپنی میتوں کو یاد کرنا اور اپنے ماں باپ اور مختلف لوگ، بہن بھائی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس تعلق کو رکھنا، یہ بہت بڑے نیکی کے کاموں میں سے ہے، اور اس نیکی کو کرنا چاہیے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فقہ اکبر کی شرح میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ومنہا، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے یہ عقیدہ ہے کہ زندہ لوگوں کی دعا للامواتی، جو کہ وہ اپنے مردوں کے لیے کرتے ہیں، اور جو صدقہ اپنے ماں باپ بہن بھائی جو دنیا سے گزر گئے ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں، ان کو اس کا نفع ملتا ہے، فی علو الحالاتی، اس وجہ سے جنت میں ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، خلافا لمعتزلہ، معتزلہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ یہ معتزلہ ہر چیز میں عقل کا ڈنڈا چلاتے تھے، ہر چیز میں عقل 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 کو روتے پیٹتے تھے، حتیٰ کہ کتاب و سنت پر بھی عقل کو حاوی کر دیتے تھے۔ ان گمراہوں کا تھا کہ یہ نہیں پہنچتا، اور اب ایک چھوٹا سا طبقہ اس امت میں پیدا ہو گیا ہے، اور وہ گمراہ بھی اسی بات کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں کہ کیا تم میتوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہو؟ دیکھو اس کا تو کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچتا، میت کو ایصال ثواب جو تم کرتے ہو اس کا تو کچھ نفع سرے سے ہے ہی نہیں۔ ان چھوٹے سے طبقے، ان گمراہوں کے علاوہ باقی پوری امت اس بات کی قائل رہی ہے کہ یقیناً زندہ لوگوں کے اعمال جب وہ ایصال ثواب کرتے ہیں میتوں کے لیے تو میت کو نفع پہنچتا ہے۔ اسی لیے امت ہمیشہ ان لوگوں کو گمراہ قرار دیتی رہی ہے۔ یہ دین کوئی 14ویں صدی میں نہیں آیا، اور یہ دین اس کے ماہرین یہ کچھ لڑکے نئے 15ویں صدی میں نہیں آئے، پچھلے زمانوں میں بھی لوگ تھے، پچھلے زمانوں میں بھی اللہ کے بندے تھے۔ آخر امت 13 صدیوں تک جن عقائد پر متفق رہی ہے، اب 14ویں صدی میں آ کے جن لوگوں نے ان عقائد میں گڑبڑ کی ہے، اور جن لوگوں نے زیادہ ہی ذرا عقل کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور 15ویں صدی میں جس طرح پنساری سے چند چیزیں خرید کر بندر بیٹھ جائے دکان لگانے، اسی طرح چند اردو کی کتابوں کا مطالعہ کر کے یہ بندر اپنی دکانیں سجا رہے ہیں، اور پچھلی 14 صدیوں 13 صدیوں کی امت کو گمراہ قرار دے رہے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ تم اب یہ جو ڈفلی اور اپنا ڈھول اور اپنا راگ گانے لگے ہو کہ جی میت کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچتا، ایصال ثواب کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ان ظالموں سے کوئی پوچھے کہ یہ پوری امت 1300 سال گمراہ رہی ہے؟ جو اٹھتا ہے وہ ائمہ، حدیث کے بڑے بڑے امام رحمہم اللہ، مفسرین، فقہا، وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، اس سے بحث نہیں ہے، سب پر تلوار چلاتا ہے اور کہتا ہے کسی کو دین کی سمجھ ہی نہیں آئی، اور اس اعلی ثواب کا انکار کرتا ہے. ایک دوسرے گمراہ کو دیکھو وہ دجال کا انکار کرتا ہے. تیسرا کوئی گمراہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں آنا, ان کا اپنے وقت میں انتقال ہو گیا تھا. ایک سے ایک بڑا گمراہ اٹھتا ہے اور وہ امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے در پہ ہے. ان سے کوئی پوچھے کہ جو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کتاب و سنت سے کہتے ہیں, لیکن ہمیں 14ویں صدی سے پہلے پچھلی 13 صدیوں میں کوئی 10-15 آدمی ایسے بھی گنوا دیجئے جو آپ کے مسلک کے مطابق کام کرتے ہوں. تو پھر اس پہ کہتے ہیں نہیں جی کتاب و سنت, کتاب و سنت. ارے بھائی کتاب و سنت کوئی 14ویں 15ویں صدی میں تھوڑا ہی آیا ہے. ایک اور گمراہ اٹھتا ہے یزید بڑا اچھا آدمی تھا. ارے یزید کو تم اچھا اب کہنے لگے ہو نا, پچھلے 13 صدیوں میں جو لوگ آئے تھے اللہ کے اچھے بندے, مفسرین, محدثین, فقہا, بڑے بڑے اللہ کے ولی, کاملین رحمہم اللہ, ان میں سے کسی نے کہا تھا 13 صدیوں میں کسی کا بتاؤ اگر تم سچے ہو تو وہ سب گمراہ تھے, اور اگر وہ لوگ سچے تھے تو تم گمراہ ہو. ہمارے لیے یہ آسان بات ہے کہ ان موجودہ لوگوں کو گمراہ تسلیم کر لیں, بجائے اس کے کہ ہم اتنی بڑی بات کہیں کہ امت میں 13 صدیوں تک لوگ گمراہ رہے اور اب 14ویں اور 15ویں صدی میں کچھ لونڈوں کو کتاب و سنت کی سمجھ آئی ہے اور یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں راگ لاپنے کہ جی سال ثواب تو کوئی چیز ہی نہیں. اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں, اللہ نے کہا کہ قیامت میں جن لوگوں پر وہ کرم اور مہربانی فرمائے گا, جن لوگوں پر خدا کی خاص عنایات ہوں گی, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق کہا کہ دیکھو ہم ان پہ کرم کریں گے. والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, واتبعتم ذریتهم بإيمان, اور ان کی جو اولاد تھی وہ ان کے پیچھے چلی اس ایمان کے ساتھ, ایمان کی شرط لگا دی اور بتایا کہ ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ پیروی کی. کون لوگ ہیں؟ سورہ طور میں 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی صفت بیان کی. 17ویں آیت دیکھو, اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم, اور جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے یہ باغات میں اور انعامات خدا کے ان پہ ہوں گے. فاقہین بما آتاہم ربہم, ان کے پروردگار نے جو میوے اور جو پھل انہیں کھانے کے لیے خدا پیش کر دے گا فرشتوں کے ذریعے, یہ اس میں لطف اٹھا رہے ہوں گے اور کہیں گے وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. اللہ نے فرمایا وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اور ان کے رب نے دوزخ کی مار سے انہیں بچا لیا. کتنا بڑا احسان ہے, وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, دوزخ کی مار سے اللہ نے انہیں بچا لیا. اللہ فرماتے ہیں حکم ہوگا کلو اشربو, کھاؤ اور پیو, ہنی ام بما کنتم تعملون, خوشی سے کھاؤ اور پیو, رچتا پچتا, جو کچھ تم دنیا میں نیکیاں کرتے رہے نا, آج ہم نے عمل کا صدقہ دیا تمہیں, اس کا صلہ دیا اپنی مہربانی کی. متقین علی سرر مصفوفہ, اور کیا ہوگا, کتار در کتار تختے بچھے ہوئے ہوں گے, پلنگ بچھے ہوئے ہوں گے, تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے. مطلب وجنا ہوں بہور نعین, اور گوریاں ہوں گی جو ہم ان کو بیاہ دیں گے, گوری لڑکیاں ہوں گی جو ہم ان کو پیش کریں گے, ان کی شادیاں ان سے کرائیں. یہ پچھلی نسل تھی. آگے دیکھو والذین آمنوا, اور جو لوگ ایمان لائے, واتبعتم ذریتهم بإيمان, اور ان کی اولاد اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتی رہی, 14ویں اور 15ویں صدی میں ایمان لائے اور پچھلی 13 صدیوں میں جو امت تھی ان کے پیچھے چلتی رہی. انہوں نے کہا بھی جو دین باپ دادا کا تھا نا, جو کچھ انہوں نے لکھا تھا بالکل وہی عقیدہ ہے ہمارا. اللہ نے فرمایا الحقنا بہم ذریتہم, ہم نے کیا کیا, ہم نے ان تک ان کی اولاد کو پہنچا دیا. اولاد نے دنیا میں باپ دادا کا وہی دین اختیار کیا جو امت میں متفقہ طور پہ چل رہا تھا. اللہ نے فرمایا اس اولاد نے وہ باپ دادے والے دین پہ چلے جو کتاب و سنت سے ثابت تھا, یہ شرط ہے اور ضروری ہے. ہم نے ان بچوں کی نیکیوں کو قبول کیا, انہیں ان کے باپ دادا کے ساتھ ملا دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب اولاد کو باپ دادا والا درجہ دے دیا تو کیا باپ دادا کی کچھ نیکیاں کاٹ کے اولاد کو دے دی گئی؟ اللہ نے فوراً فرمایا وما علتناہم من عملہم من شیء, اور جو کچھ ان باپ دادا نے نیکی کی تھی ہم نے اسے ذرہ برابر نہیں کاٹا. ذرہ برابر اس میں کمی نہیں کی، بلکہ اولاد کے اعمال اپنی جگہ پہ، باپ دادا کے اعمال اپنی جگہ پہ، کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی جو کچھ کماتا ہے اس کے عوض اس کے اجر میں پھنسا ہوا ہے۔ نیکوں کی اولاد کو یہ فائدہ ہوا کہ اگر ایمان رکھیں اور اپنے باپ دادا کی اچھی راہ پر چلیں تو ان کے درجے میں پہنچیں گے۔ اللہ نے کہا جو تمہارے والدین نیکی کرتے رہے ہم بانٹ نہیں دیتے، اور ان کی راہ پر نہیں چلو گے تو اس کا نقصان بھی اٹھا لو گے۔ اس لیے قرآن نے صاف یہ کہہ دیا کہ دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں، وما علتناہم من عملہم من شیء، اور ہم نے ان کے نام عمل سے کچھ کاٹ کر تمہیں نہیں دیا، ان کی نیکیاں ان کی جگہ، تمہاری نیکیاں تمہاری جگہ۔ لیکن دیکھیے اللہ نے کہا نا کہ باپ دادا جو نیک تھے ان کی راہ پہ اولاد چلی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا فائدہ تو پہنچا باپ دادا سے بچوں کو کہ وہ جس ایمان کی راہ پہ چل رہے تھے اللہ نے کہا کہ چونکہ وہ بھی نیک تھے لہٰذا ہم تمہارے پیچھے چلنے والوں کو ان سے ملا دیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک کی نیکی کا دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، زندہ آدمی بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ دوسری دیکھو قرآن کریم میں آئے، اللہ نے فرمایا الذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد اس امت میں آئے ہیں، مہاجرین اور انصار کے بعد، قیامت تک آنے والے، سوچ لیجئے ہم اور آپ اس میں شامل ہیں، یقولون، وہ ہم سے یوں دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے پروردگار ہماری بخشش کر دے، والاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور اللہ دنیا میں ہم سے پہلے جو ایمان والے ایمان لے کے تیرے پاس پہنچ گئے اللہ ان کو بخش دے۔ یہی ترتیب آپ جنازے میں رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کی بخشش کر دے اور ہمارے مردوں کی بخشش کر دے۔ آپ میت کے سامنے کھڑے ہیں، میت کے لیے آپ بعد میں دعا کر رہے ہیں، پہلے آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے، پھر کہتے ہیں میت کو بخش دے۔ عجیب لگتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جنازے کے لیے جمع ہوئے ہیں، میت کا پہلا حق ہے، پہلے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میت کو بخش دے نا۔ آپ نے کہا اللہ ہمیں بخش دے، پھر آپ کہتے ہیں میت کو بخش دے۔ یہاں بھی قرآن میں بھی یہی آیا ہے سورہ حشر میں کہ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے پروردگار ہمیں بخش دے، اور اے اللہ جو ہمارے بھائی ایمان لے کر تجھ تک پہنچ گئے انہیں بخش دے۔ اپنے آپ کو پہلے بخشوانے کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے اللہ مجرم وہ بھی ہوں گے لیکن ان سے بڑھ کر میں مجرم ہوں جو زندہ ہوں اور تیرے سامنے آیا ہوں، اے رب میں اپنے گناہوں کی قید میں ہوں۔ تو گویا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ پہلے تو میری موت ہی ہونا، میں ناپاک گندا گناہوں سے بھرا ہوا کیا کسی کی مغفرت کی دعا کروں گا، اللہ پہلے مجھے معاف کر دے۔ اب بندے کی معافی ہو گئی، کہتا ہے اللہ یہ زندہ حینا ہماری بخشش ہوگی، میتنا اللہ اب ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اب اطمینان ہوا، اپنے لیے دعا ہو گئی، تو ساتھ ہی کہتا ہے ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور اے اللہ ان کو بھی بخش دے جو ایمان لے کے اس دنیا سے تیرے پاس پہنچ گئے۔ اگر زندہ کی دعا سے میت کو کوئی نفع نہیں ہوتا تو قرآن نے کیوں کہا ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ ہم سے اس طرح مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی بخش، اور ہمارے جو باپ دادا جو دنیا میں گزر گیا ایمان لے کے اللہ انہیں بھی بخش دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اللہ جتنے بھی ایمان والے اس سب دنیا میں زندہ ہیں نا، کسی ایک کے متعلق بھی میرے دل میں کوئی کھوٹ، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی بغض، اللہ یہ نہ رہنے دے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ بلا شک و شبہ آپ بڑے نرم ہیں اور آپ بہت مہربانی فرمانے والے۔ آپ سوچیں کہ اگر ہماری دعا سے میت کو کچھ فائدہ نہیں ہے تو سرے سے پھر یہ جنازہ پڑھنے کی بھی کیا ضرورت پڑی ہے؟ ویسے ہی دفن کر دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جنازہ پڑھتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو جنازہ پڑھتے تھے، اس کی بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ جانے والے کے لیے یہ تحفہ ہے جو ہم دنیا میں آخری مرتبہ اسے دے رہے ہیں، اور اس کی موجودگی میں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری تکبیر کے بعد لمبی دعائیں مانگتے تھے، بہت طویل دعائیں مانگتے تھے۔ اور اب اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے والے جتنے دیوبند کے مسلک سے اور بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کے مولویوں اور مفتیوں نے تیسری تکبیر کے بعد جنازے میں لمبی دعائیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں، اس لیے کہ ان کو نالائکوں کو یاد ہی نہیں ہوتی. صرف اہل حدیث ایسے رہ گئے ہیں جو لمبی دعائیں مانگتے ہیں، حالانکہ سنت سے یہ ثابت ہے. خود حنفی فقہا نے یہی باتیں لکھی ہیں، لیکن افسوس کہ حنفیت کے دعوے دار خود ان چیزوں کو بھول گئے ہیں. تیسری تکبیر کے بعد جتنی دعائیں میت کے لیے مانگنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، آپ کو ہماری بات پہ یقین نہ آئے تو کسی دن اپنے مولوی صاحب سے پوچھ لیجئے کہ حضرت ایک تو دعا یہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحیینا ومیتنا، حضرت اس کے علاوہ بھی دو تین دعائیں کوئی بتا دیجئے، تو وہ یہی بتائیں گے کہ اچھا کتابوں میں دیکھ کے بتا دوں گا. ظاہر ہے یاد تھوڑی کی ہے، آگے بڑھتے ہی نہیں. افسوس کی بات کہ حنفیت اصل میں لوگوں نے بھلا دی. اس لیے شاید ہی کوئی جنازہ ایسا ہوتا ہو کہ تیسری تکبیر کے بعد لوگ لمبی دعائیں مانگتے ہیں اور چوتھی تکبیر کہہ کے سلام پھیر دیتے ہوں. اہل حدیث حضرات کے ہاں پانچ تکبیریں ہوتی ہیں، لیکن وہ جو دعائیں مانگتے ہیں لمبی مانگتے ہیں، اصل میں سنت بھی یہی ہے اور فقہا نے بھی یہی مسئلہ لکھا ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن کریں کیوں؟ ہم پڑھیں تو تب کریں نا. اتنا نفع ہوتا ہے زندوں کی دعا سے میت کو کہ یہ تدفین کے بعد جب میت کو دفن کر دیتے ہیں تو اس کے بعد قبر پہ پانی چھڑکتے ہیں اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا میت کے لیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا دیتے تھے، پھر اس کے بعد میت کے سرحانے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور میت کی پائنتی کی طرف سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جاتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس سے پوچھا جائے گا، اب سوالات کیے جائیں گے، دیکھو اب اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اسے صحیح جوابات کی توفیق دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے. اتنا اہتمام تھا اس دعا کا کہ غالباً عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے اب انتقال ہوا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، تو انہوں نے دیکھا مدینہ منورہ میں لوگ ان کا جنازہ پڑھ چکے ہیں، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دور سے انہیں آواز دی اور فرمایا کہ جنازے سے تو تم نے مجھے محروم کر دیا، جلدی یعنی پڑھ لیا، یہ جو اب دعا مانگنے لگے ہو نا اس سے مجھے محروم نہ کرنا، ٹھہرو میں اس دعا میں شرکت کر لوں. یہ اتنی اہم دعا ہے. اب ہمارے یہاں رسم یہ ہو گئی ہے کہ جنازہ پڑھتے چلے جاؤ، تدفین میں کم لوگ ہوتے ہیں. چلو تدفین بھی، قبرستان پہنچے دفن ہو گیا تو دعا کے لیے کم لوگ چلے جاتے ہیں، زیادہ الحمدللہ ٹھہر جاتے ہیں. اس دعا میں شامل ہونی چاہیے. اور ایک سنت جو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، طریقہ چھوڑ دیا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ نے، انہوں نے کہا کہ میرے بچوں جب تم مجھے دفن کر دو اور دعا آخری ہو جائے قبر پہ، مراد وہی دعا ہے جس کا بھی ذکر چل رہا ہے، تو پھر میرے پاس بیٹھے رہنا میری قبر پہ، کچھ پڑھنا اور دیکھو میں اپنے پروردگار کے فرشتوں کا کیا جواب دیتا ہوں میرے لیے دعا مانگنا. یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر بیٹھ کے کچھ پڑھنا چاہیے. کتنی دیر؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خود ہی کہہ دیا کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے بچوں اتنی دیر بیٹھنا. عرب کیا کرتے تھے؟ کتنی دیر میں کر لیتے تھے؟ کتابوں میں آتا ہے جتنا عصر اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے بس اتنی دیر میں عرب اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر لیتے تھے. ان کے لیے تو روز کی بات تھی نا یہ. اس کا مطلب ہوا کہ ڈیڑھ دو گھنٹے مراد ہیں کہ ڈیڑھ دو گھنٹے تک اس قبر پہ بیٹھ کے کچھ پڑھا جائے. اب یہ طریقہ سب نے چھوڑ دیا ہے، کوئی اس طریقے پہ عمل نہیں کرتا. مرنے والے کا کیا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ جس باپ نے جس ماں نے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر دی اور اپنی عمر کے کئی کئی دن تمہیں دے دیے، تم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ دو گھنٹے اپنی والد اور والدہ کے انتقال کے بعد قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھو، تلاوت کرو اور اللہ سے عاجزی سے دعا مانگو کہ پروردگار اب اس منو مٹی کے نیچے اس ماں سے اس باپ سے سوال ہو رہا ہوگا، اللہ انہیں ان سوالات کے صحیح جواب دینے کی توفیق دے. مٹھیوں میں مٹی بھر کے لائے باد مرگ، عمر بھر کی وفاؤں کا یہ صلہ دینے لگے، عمر بھر اس نے رفاقت کی، محبت کے ساتھ بیاہ کے اس گھر میں آئی تھی، کیسی وہ دلہن بنی تھی، اور تمہاری ساری خواہشات کو پورا کرتی رہی، اور اب وہ قبر میں گئی ہے، تو اب اس کی قبر پہ نہ شوہر بیٹھ رہا ہے، نہ بھائی بیٹھ رہا ہے، نہ کوئی اور. اور اسی طرح شوہر کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اس کی قبر پہ بیٹے نہیں بیٹھ رہے، عورتیں تو جاتی نہیں قبرستان. اس طریقے کو لوگوں نے بھلا دیا، کہیں یہ سنت باقی نہیں رہی. غیر موقع ہے، اگرچہ مستحب ہے، لیکن اس کو قائم کرنا چاہیے. والد کا، والدہ کا، بہن بھائی کا، کسی کا، دوست اقربا، کسی کا انتقال ہو جائے تو مستحب یہ ہے کہ تدفین کے بعد جب لوگ چاہے چلے جائیں، آپ گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھ کر کچھ پڑھیے، اور خاص طور پہ دعا کیجئے کہ اللہ اب یہ جو سوالات ہونے والے ہیں، اپنے اس بندے کو ثابت قدم رکھ، صحیح جواب کی توفیق دے. امت میں ایک طریقہ رہا ہے، پرانے اکابر جو تھے رحمہم اللہ، ان کی قبروں پر لوگ ہفتوں آتے اور بیٹھے رہتے تھے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کا جو انتقال ہوا ہے، غالباً انہی کے متعلق آتا ہے کہ لوگ ان کی قبر پر اس طرح دیوانے ہو کے بیٹھ گئے اور اللہ کی کتاب پڑھتے رہے کہ شاید 1000 مرتبہ قرآن ان کے بعد لوگوں نے ان کی قبر پر بیٹھ کر پڑھا، اور کئی ہفتے تک لوگ نہیں اٹھتے تھے قبر سے. ایک جماعت آتی تھی، دوسری بیٹھ جاتی تھی، دوسری اٹھتی تھی، تیسری بیٹھ جاتی تھی. سب کو اتنی محبت تھی کہ اس آدمی نے حدیث کی اتنی خدمت کی، یہ امت میں جاری رہا. یہ ابھی لوگ ایسے ہیں کہ مٹی سے ہاتھ جھاڑے اور بھاگنے کی بات کی، باقی دنیا تو چلو چلی جائے، مگر تم تو قبر پہ بیٹھو، تمہارا تو تعلق ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ زندہ لوگوں کی دعا سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کبھی یہ وصیت نہ کرتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بدعات نہیں تھی، بدعات تو بعد والوں میں آئی ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ کا کوئی فعل ایسا بدعت تھوڑا ہی تھا، وہ تو سنت کے مطابق کام کرتے تھے. یہ دلیل ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ میت کو نفع پہنچتا ہے زندوں کے اعمال سے. یہی وہ چیز ہے جو اللہ نے فرمائی ہے کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے ہیں جو چیز انہوں نے بھیجی، وَآثَارَهُمْ، اور جو پیچھے چھوڑ آئے، اینڈ وٹ دے لیو بیہائنڈ، وہ انہوں نے اپنے لیے خود صدقہ جاریہ چھوڑا، یا یہ کہ لوگوں نے خود سے کسی کے لیے ایصال ثواب کر دیا. دونوں صورتوں میں میت کو نفع ہوتا ہے. یہ تو قرآن کریم کی دو آیات بتائیں، اب احادیث کی بات آگے کرتے ہیں کہ حدیث میں اس مسئلے پر کیا آیا ہے، تاکہ اس آیت پر بات پوری ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے ہیں وہ اعمال جو انسانوں نے ہمارے پاس خود بھیجے ہیں، اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کر آئے.